بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو سوال تھے. ایک سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عین قدس کے اندر دفن کی آرزو اور تمنا کیوں نہیں کی موت کے وقت پر. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ عین بیت المقدس کے اندر دفن ہونا پسند کرتے تو وہاں بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات ہیں قدس کے اطراف کے اندر, تو آپ کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ میری قبر مشہور ہو جائے گی اور لوگ میری قبر کے اوپر شرک کرنے لگیں گے, سجدہ کرنے لگیں گے. اسی لیے عین قدس کے بجائے دور دفن ہونے کی آپ نے آرزو اور تمنا کی. دوسری بات, اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے قدس کے قریب دفن ہونے کی درخواست کی, موت کے وقت پر قریب ہو جاؤں, تو کا اس واسطے کہ بیت المقدس اس زمانے کے اندر بنو اسرائیل کے واسطے سب سے زیادہ مقدس زمین تھی, اور مقدس زمین کے پاس پہنچ کر کے مرنے کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیح دی, اس لیے کہ وہ قدس کا علاقہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مدفن ہے. حضرت داؤد, حضرت سلیمان اور انبیاء کا بھی مدفن ہے, اسی لیے آپ نے یہ چاہا کہ دیگر انبیاء کے مدفن کے اوپر جا کر کے میری موت آوے. اس سے ایک مسئلہ یہ مستنبط کیا ہے کہ صالحین کے قریب دفن ہونے کی آرزو رکھنا یہ بہت اچھی آرزو ہے, نبیوں سے ثابت ہے. خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی قدس کے قریب موت کی درخواست کی, تو جہاں اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے مزارات ہو, ان کی قبریں ہو, ان کا علاقہ ہو, اس کے قریب میں دفن ہونے کی آرزو یہ بہت اچھی آرزو ہے. تو آپ نے دعا مانگی کہ اے میرے رب, مجھ کو ارض مقدس سے پتھر پھینکا جاوے اتنا قریب کر دے. اللہ نے آپ کی آرزو پوری فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام ارض قدس کے قریب پہنچے اور پھر آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی قبر بالکل قدس کے قریب بنی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم اگر میں وہاں قریب میں ہوتا, یعنی قدس کے قریب ہوتا, تو میں تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھلا دیتا. راستے کی ایک جانب میں ہے لال رنگ کے ٹیلے کے پاس, راستے کی ایک جانب کے اندر ہے لال رنگ کے ٹیلے کے پاس. بالکل ایسا ہی ہے, راستہ ہے بیت المقدس جانے کا, مسجد اقصی جانے کا, اور راستے سے ذرا ہٹ کر کے لال رنگ کا ایک ٹیلہ ہے, اور وہاں ٹیلے کے پاس جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے, اور وہاں مسجد موسیٰ کے نام سے ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی, وہ مسجد بھی ہے. لیکن چونکہ یہ علامت آپ کی قبر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, اس لیے زیادہ یہودی وہاں آتے نہیں ہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق کا تقاضا یہ کہ یہودیوں کو وہاں بکثرت آنا چاہیے, لیکن وہ آتے نہیں ہیں. ہم نے اشراق چاش کی نماز اس مسجد میں پڑھی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کا مزار مبارک ہے. ظہر کا وقت ہو رہا تھا لیکن اس لیے نہیں پڑھی کہ ظہر مسجد اقصی جا کے پڑھنا تھا. جی,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ذروا من الرجال فأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبه دحية بن خليفة رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میرے سامنے نبیوں کو پیش کیا گیا. کیا مطلب نبیوں کو پیش کیا جانے کا؟ تو بہترین توجیہ تو یہ ہے کہ اسراء میں پیش کیا گیا, معراج میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دیکھو معراج کے سفر میں متعدد مقامات پر نبیوں سے ملاقات رہی ہے. ایک تو جب آپ مکہ المکرمہ سے اڑے ہیں براق پر, تو قدس پہنچنے سے پہلے بعض نبیوں کی ہوا میں اڑتے ہوئے ملاقات ہوئی ہے. پھر قدس پہنچ کر کے انبیاء علیہ السلام کو آپ نے امامت کرائی ہے. پھر ساتوں آسمان کے سفر میں ہر آسمان پر الگ الگ نبیوں کی ملاقات ہوئی ہے. پھر واپسی کے اندر بھی مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے. تو معراج کی رات میں متعدد موقع پر انبیاء علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں یہ عالم کشف کے اندر آپ کو دکھلایا گیا, بیداری کی حالت میں کشف میں انبیاء آپ کو دکھلائے گئے. بعض کہتے ہیں کہ خواب میں آپ نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا, اور یہ جو دیکھا حضور نے نبیوں کو ان کی دنیاوی شکل صورت پر دیکھا, یعنی جب یہ نبی دنیا کے اندر حیات تھے تو ان کی جو شکل صورت بنتی تھی اس شکل صورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. اب ہر نبی کا حلیہ حضور ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ضرب من الرجال, ضرب من ضرب کے معنی قسم, کسی چیز کی قسم, صنف, قسم. من الرجال کا کیا معنی؟ ایک معنی موسیٰ علیہ السلام بہت موٹے بھی نہیں تھے اور بہت دبلے اور پتلے بھی نہیں تھے, درمیانی باڈی کے تھے موسیٰ علیہ السلام. دوسرا معنی بدن کے اوپر کم گوشت کا ہونا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بدن مبارک کے اوپر گوشت زیادہ نہیں تھا. کأنہ من رجال شنوعۃ, شنوعۃ ایک آیا قبیلہ ہے یمن کا, کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ بنو شنوعا کے مردوں کی طرح تھے موسیٰ علیہ السلام, یعنی قبیلے بنو شنوعا کے لوگ جس طریقے کے ہیں اس طریقے سے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. اور میں نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی دیکھا, تو عیسیٰ ابن مریم بہت قریب تھے شکل و شباہت میں عروہ ابن مسعود کے, عروہ ابن مسعود کے ساتھ ان کی شکل صورت بہت زیادہ ملتی جھلتی تھی. صلح حدیبیہ کے وقت مکہ والوں کی طرف سے یہ پیش تھے, پھر بعد میں ایمان لے آئے. نمبر تین, میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, یعنی ساتویں آسمان پر. ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی, اور ایسے قدس جانے سے پہلے ہوا میں بھی ملاقات ہوئی تھی. تو کہا کہ وہ بہت زیادہ قریب تھے تمہارے صاحب سے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شکل صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی, یعنی نفس ہو. اور میں نے جبرائیل امین کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ نستیگ تھے من رأیت بہ شبہن, جس کو میں نے دیکھا ہے مشابہت میں حضرت دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی حضرت جبرائیل کی شکل صورت حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی. بہت خوبصورت تھے حضرت دہیہ ابن خلیفہ. چلو.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بموسى رجلا آدم طوالا جعلا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا مربوعا خلقين الحمرة والبياض سبت رأسي ورأيت مالك الخازن النار والدجال في آيات يراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس رات میں جس رات میں مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا, کن کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. آدم گندمی رنگ کے تھے, آدم علیہ السلام مٹیالے گندمی رنگ کے تھے. جعدن طوالن یعنی آپ کا بدن مبارک لمبا تھا, آپ کا بدن مبارک لمبا تھا. جعدن آپ کے بال جو ہے خمدار تھے, پیچیدہ گھنگری آلو وانکڑیے بال تھے. بعض حضرات نے یہاں جعدن کا ترجمہ کیا ہے مضبوط اور گٹھا ہوا بدن, فٹنس باڈی, مضبوط اور گٹھا ہوا بدن, یہ بھی ترجمہ کیا ہے. گویا کہ آپ قبیلے شنوا کے مردوں کی طرح ہے. پھر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا بدن درمیانی تھا, مربوع الخلقی, ان کی سائز درمیانی تھی, یعنی بہت لمبے بھی نہیں بہت ٹھنگنے بھی نہیں. الا الحمرۃ والبیاض لالی اور سفید کی طرف مائل, یعنی آپ کے رنگ میں لال اور سفید رنگ کی طرف تھا, اور یہی کلر تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. سب تر رأسی عیسیٰ علیہ السلام کے بال بالکل سیدھے تھے. ورأیت مالکاً خازن النار اور میں نے جہنم کے داروغ مالک کو بھی اس رات میں دیکھا, اور دجال کو بھی میں نے اس رات میں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کو معراج کی رات میں دیکھا. اب آگے کلام جو ہے نفی آیاتن اراہن اللہ ایاہو, یہ کس کا کلام ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی کا کلام ہے, کہ راوی یہ جملہ کہہ رہے ہیں. اور ایاہو یہ ایا کی جگہ کے اوپر ایاہو آیا ہے. اگر حضور کا کلام اس کو مراد لے وے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اراہن اللہ ایا, اللہ نے وہ سب نشانیاں مجھ کو دکھلائی. فی آیاتن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سب نشانیاں دکھلائی. اور اگر راوی کا کلام ہے تو ایاہو کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی. فی آیات یعنی دوسری بھی بہت ساری عجیب و غریب نشانیاں حضور کو معراج کی رات میں دکھلائی گئی, اس میں سے چند باتیں یہ رہی جو اس حدیث میں آئی. اور بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا, ایک ڈوسی اما کو بھی حضور نے دیکھا تھا, اور ڈوسی نے حضور کو سلام بھی کیا, حضور جواب دینا چاہتے تھے, وہ جبرائیل نے کہا جواب مت دینا ان کو. پوچھا یہ ڈوسی اما کون ہے؟ تو کہا یہ دنیا ہے, دنیا دنیا بڑھیا کی شکل میں معراج کی رات میں حضور کے سامنے آئی تھی. تو معراج کی رات میں بڑھیا تھی, تو اب تو وہ آئی سی یو میں سکرات کے عالم میں ہیں, کب روح نکلے کہواوے نہیں, نے اسی دنیا کے پیچھے ہم مرتے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, خالی جلسے میں پڑھتے ہیں, باقی زندگی میں نہیں ہے. تو فلا تکن فی مریت من لقائہ, لہذا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں تم کو شک مت کرو. یعنی اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی، انبیاء کی ملاقات کی، خازن نار مالک کی ملاقات کی، ان سب مسائل کے اندر تم کو شک کرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ملاقات حقیقت پر مبنی ملاقات ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضور کی اس رات میں ان سب لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس میں اشارہ ہو گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ. وہاں ضمیر کا مرجع کون ہے اس میں مفسرین میں بڑا اختلاف ہے. چلو.
وروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بنا قيت موسى فناعته فإذا رجل مغترب رجل الشعر كأنه من رجال شنوة، ولقيت عنسى ربعة الأحمر كأنما خرج من ديماس يعني الأحمام، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه
ولده به.
قال فأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي حذيت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر أغوت أمتك. متفق عليه.
أمتك
متفق عليه.
حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات میں مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی. فنعتہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے خصوصیات بیان کیے. نعت کے فاعل حضور، ہو کا مرجع موسیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے خصوصیات بیان فرمائے. تو موسیٰ کیسے آدمی ہے؟ رجل مضطرب. اس جملے کا پہلا معنی، آپ کے بدن کے اوپر گوشت کم ہے اس لیے کمزور بدن والے. اور ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جو ہے نا مائی کانگلا ہوئے، دبلا پتلا کمزور، تو زور میں ہوا آئے تو بھی ہلتا رہے. مستریبن نے موٹا تازہ ہوئے تو واوا جوڑا آئے تو بھی نہیں ہلاوے اس کو. تو قلیل اللحم کے بدن میں گوشت کم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. دوسرا معنی، دراز قد مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد لمبائی کی طرف مائل تھا. نمبر تین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ڈر سے اضطراب میں رہنے والے تھے. ہر وقت اضطرابی کیفیت، بے چینی کی کیفیت اللہ کے ڈر سے. اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے سامنے ہلتے رہتے تھے، یعنی وجد میں آ کے ہلتے رہتے تھے، حرکت کرتے رہتے تھے آپ نماز کے دوران کے اندر. اور یہودی لوگ تورات پڑھتے ہیں تو سب باقاعدہ ہلتے ہیں. یہ جو ہلنے کا طریقہ آیا ہے نا، یہ اصل یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودی لوگ جب تورات پڑھتے ہیں تو اسی طرح ان کی حرکت ہوتی ہے بدن کی. جو ان کے سینگوگ ہوتے ہیں اس میں آپ صبح میں جا کر کے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کسی دارالعلوم کے درجے حفظ میں آ گئے آپ لوگ، ایسا آپ کو لگے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. وہاں لندن میں جہاں ہمارے بارڈولی والے لوگ بہت زیادہ ہے، مسجد کوبا اس کے بازو میں ہی سینگوگ ہے یہودیوں کا، اور ہم سے پہلے وہ لوگ آ جاتے ہیں مسجد کے اندر صبح صادق کے وقت پر، اور وہ سب دیواروں کے ساتھ لگ کر کے ہلتے رہتے، تورات یاد کرتے ہیں ان کے بچے بیٹھ کر کے. انجان آدمی تو یہی سمجھے درجے حفظ چل رہا ہے ہمارا اس طریقے سے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حرکت کر مضطرب تھے. رجل الشعر، اور آپ کے بال گھنگریالو تھے، یعنی بالکل سیدھے بھی نہیں، بہت زیادہ وانکوڑیے بھی نہیں، درمیانی گنگری آلو بال تھے آپ کے اور یہ خوبصورتی ہے. اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی تو ان کا رنگ لال تھا, لال رنگ, سرخی کا غلبہ ایسی سفیدی, سرخی کا غلبہ ہو ایسی سفیدی, تاکہ بعض روایت میں جو سفید لفظ آیا ہے اس کے ساتھ تطبیق ہو جائے. کأنما خرج من دماس, گویا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ابھی غسل سے نکلے ہیں, غسل خانے سے نکلے ہوئے ہیں, یعنی اتنا صاف ستھرا رنگ, بدن اتنا تر و تازہ, اتنی چمک اور تازگی کہ ہر وقت ایسا لگے کہ ابھی غسل خانے سے نکلے ہیں. اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, اور میں ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ ہوں. ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ابراہیم ہی میں ہیں, حضور کے دادا ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور بہت زیادہ مشابہت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. کافر میرے سامنے دو برتن لائے گئے, ایک برتن میں دودھ تھا اور دوسرے برتن میں شراب تھی, تو مجھے کہا گیا کہ دونوں میں سے جو چاہے لے لو, دودھ چاہے دودھ لے لو, نہ شراب چاہے تو شراب لے لو, بعض روایت میں پانی کا بھی تذکرہ ہے. تو میں نے دودھ کو لے کر پی لیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے کر کے پی لیا, تو مجھے کہا گیا یعنی فرشتوں نے کہا, ہدیت الفطرت, آپ نے فطرت سلیمہ کی راہ پائی, آپ نے دین اسلام کی راہ پائی. ہدیت مجھول کا سے کہا یعنی آپ کی رہنمائی کی گئی فطرت اسلام, دین اسلام کی طرف. دیکھو دودھ کے اندر جو سفیدی ہے اور خالصیت ہے جس کی بنیاد کے اوپر بچہ پرورش پالتا ہے, تو اس کی تعبیر جو ہے دین اسلام ہے, ایمان اور توحید ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اس کو علم اور ہدایت نصیب ہوگی, یہ اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. پھر یوں کہا فرشتے نے, اگر تم شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی, اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. دیکھو یہ جو روایت میں لفظ کیا آیا ہے, احدہما لبن والآخر فیہ خمر, پہلے میں فیہ کا لفظ نہیں آیا, دوسرے میں فیہ کا لفظ آیا, تو اس کو تفنن کلام کہتے ہیں, یعنی ایک ہی انداز کا کلام بدل کے پیش کرے تو ذرا کچھ نیا لگے, ورنہ ریپیٹ ریپیٹ اچھا نہ لگے. بعض کہتے ہیں کہ لبن کی کثرت اور خمر کی قلت بتلانی ہے کہ خمر کم تھی اور دودھ زیادہ تھا. تیسری بات یہ سمجھو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور فطرت مبارک ایسی تھی کہ ہر حالت میں بھلائی والی چیز ہی اختیار فرماوے, جس میں برائی ہو اس سے طبیعت مبارک انکار کر دیا کرتی تھی, اسی لیے حضور نے دودھ کو قبول فرمایا, شراب کا انکار فرمایا. اور چوتھی بات یہ کہ نعوذ باللہ اگر حضور شراب کو اختیار فرماتے تو یہ آپ کی امت کے لیے حلال تو ہو جاتی, لیکن شراب کے مفاسد میں امت داخل ہو جاتی, اس لیے کہ یہ ہیں ام الخبائث, بہت ساری برائیوں کی جڑ. پانچویں بات فرمائی, غوط امتوں کو, آپ دودھ اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو گمراہی سے معصوم, لیکن امت کی طرف گمراہی کی نسبت یہ ہوئی. معلوم ہوا کہ جو قائد ہوتے ہیں, لیڈر ہوتے ہیں, پیشوا ہوتے ہیں, ان کا عزم उनकी इस्तेकामत उसका असर आम लोगों के ऊपर पड़ता है। तो आप शराब कबूल करते तो उसका असर होता आपकी उम्मत के ऊपर, लेकिन आपने अज़्म और इस्तेकामत का इजहार फरमाया तो आपकी उम्मत जो है हिदायत पर कायम रहेगी। इसीलिए इल्म और दूध को बड़ी मुनासिबत है, तलबा को उसी को पीना चाहिए, ना ये कि जो है काला पानी पीवे, लाल पानी पीवे और जो है पीला पानी पीवे, ऐसी सब चीज़ें तलबा को नहीं पीनी चाहिए, दूध बकसरत पीना चाहिए। चलो
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا فقال وادي الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه وشعره شيئا واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه قالوا حرشة أو لفت أو لفت فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا رواه مسلم رحمه الله تعالى
حضرت عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ مکہ المکرمہ کا سفر ہو رہا ہے، حالت احرام میں سفر ہو رہا ہے، یہ لگ رہا ہے۔ ہم ایک وادی سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی وادی اور میدان چل رہا ہے۔ بعض مرتبہ حضور سوال کرتے تھے صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے، بعض مرتبہ سوال ہوتا تھا مضمون کو ذہن میں مضبوط بٹھانے کے واسطے۔ پوچھا یہ سوادی کون سی ہے، تو انہوں نے کہا وادی ازرق ہے، اس لیے کہ وہاں پر ہر چیز کا رنگ زرق نیلگون رنگ تھا، اس وجہ سے۔ یا بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ایک زرق نیلگون آنکھ والا آدمی وہاں رہتا تھا، اس کی بنیاد پر اس وادی کو وادی زرقا کہتے تھے، ازرق کہتے تھے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، کأنی انظر الی موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اور ان کے رنگ اور بال میں سے کچھ چیزوں کا حضور نے تذکرہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو میں دیکھ رہا ہوں اور ان کا رنگ ایسا ہے، ان کے بال مبارک ایسے ہیں، ایسی کچھ چیزوں کا حضور نے صحابہ کے سامنے تذکرہ فرمایا اور دونوں انگلیوں کو اپنے کان میں رکھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دونوں انگلی کان میں تاکہ آواز بلند ہوئے، ذکر کی، لبیک کی، اسی لیے دونوں انگلیاں کان میں رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہماری یہاں اذان میں بھی دونوں انگلیاں کان میں رکھی جاتی ہے تاکہ آواز بلند ہو جاوے، اس مقصد سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر جہر سے کرنا ثابت ہے، اسی لیے کہ لبیک بھی ایک ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے صحیح حدیث کے ذریعے سے کہ انہوں نے کان میں انگلی رکھ دی تاکہ ذکر زور زور سے کر سکے۔ اور شرائع من قبلینا کی بات اگر اس پر کوئی نسخ یا تردید وارد نہ ہوئے تو یہ امت محمدیہ کے لیے بھی حجت سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں پر اس مسئلے کو ذکر جہری کے جواز پر بطور حجت کے پیش کیا جائے گا۔ تو اور وہ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، جعار کے معنی آتے ہیں رونے اور گر گرانے کی آواز، لبیک کے ذریعے سے، یعنی لبیک اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ بس لبیک ایسی ہونی چاہیے کہ حاجی لبیک پڑھے، رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو۔ اب تو حاجیوں کی لبیک بھی جو ہے نا آٹومیٹک ہو گئی ہے، نہ رونا نہ گڑ گڑانا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس وادی سے گزر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ نظارہ، حضور نے فرمایا۔ फिर आगे चले, काफिला आगे चला, सनीया के अंदर पहुंचे, पहाड़ी रास्ते को सनीया कहते, कहा वहां पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन सा सनीया है, तो सहाबा ने कहा कि हर्षा नाम का। हर्षा नाम अरब में भी था, तो कहा ये सनीया है, यानी पहाड़ी रास्ता जोहफा के करीब के अंदर, जोहफा के करीब के अंदर जो है ये मकाम का नाम है हर्षा। उसका नाम लिफ्त भी है, लिफ्त ये जबल कदीद है हरमैन के दरमियान के अंदर। तो आपने क्या फरमाया लिफ्त या हर्षा के मकाम पर आकर, मैं हजरत यूनुस अलैहि सलाम को देख रहा हूँ, वो लाल रंग की ऊंटनी पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर ऊनी जुब्बा पहने हुए हैं और खजूर की रस्सी की उनकी ऊंटनी की नकील है, नाकती ही उनकी ऊंटनी, खिताम के माने नकील, खुलबा के माने खजूर की रस्सी, हजरत यूनुस अलैहि सलाम की ऊंटनी की नकील खजूर की रस्सी की बनी हुई है, मारन वो भी इस वादी से लब्बेक लब्बेक की आवाज लगाते हुए गुजर रहे हैं हजरत यूनुस अलैहि सलाम भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर जो ये फरमा रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ गोया के कअन्नी अंजुरू, हजरत मूसा को भी देखा, हजरत यूनुस को भी देखा, पीछे की रिवायत में हजरत ईसा को भी देखा, तो ये क्या मतलब है देखने का। तो बाद शुर्राए हदीस तो ये कहते हैं कि ये यकीन से किनाया है, यानी इन नबियों के हालात, इन नबियों के आमाल जो उनकी जिंदगी के अंदर थे, वो उस पर मुझे ऐसा यकीन है कि गोया मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। नबियों के हालात और नबियों के आमाल पर मुझे इस कदर यकीन है कि ऐसा लग रहा है कि वो नबी मेरे सामने खड़े हुए हैं और इस हयात में गुजर रहे हैं। देखो बाज़ मर्तबा आदमी अपने किसी मरहूम को इस तरह तसव्वुर करता है कि भाई मेरे दादा, देखा है इनको ऐसे कपड़े पहने, ऐसी टोपी, ऐसी लाठी, इस तरह चले, मस्जिद गए। तो कभी कभी आदमी तसव्वुर की दुनिया में सोचता है ना कि हालांकि दादा का तो इंतकाल हो गया, लेकिन कहा ओ दादा उठे, अब लकड़ी ली, अब चले मस्जिद की तरफ, ये जा रहे हैं अजान की आवाज का जवाब देते हुए जा रहे हैं। आदमी कैसा जो है इसको यकीन की दुनिया में मानता है। इस तरह गोया के हुजूर ने जो उनके आमाल और अहवाल का यकीन था, उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दी कअन्नी अंजुरू के जरिए से। नंबर दो, रुयत मनाम मुराद है, ख्वाब। नंबर तीन, मुतमस्सल होना मुराद है, कश, आलम कश के अंदर ही अंबिया हुजूर के सामने मुतमस्सल हो गए, शक्ल सूरत के सामने आ गए। नंबर चार, हकीकत में ये अंबिया हुजूर की नजरों के सामने आ गए उस वक्त के ऊपर, और आलम अरवाह के अंदर जो है ना माजी मुस्तकबिल हाल कोई जमाना है ही नहीं। हालांकि अंबिया इस वक्त आलम अरवाह में है, आलम दुनिया में नहीं है, लेकिन उस दौर में माजी मुस्तकबिल हाल कुछ है ही नहीं आलम अरवाह में। इसलिए वो जिस वक्त दुनिया में थे और दुनिया में इन नबियों की जो शक्ल सूरत थी, उसी शक्ल सूरत के ऊपर हुजूर ने इन अंबिया की जियारत की और दीदार किया अपनी नजरों के सामने। इस हदीस शरीफ के जरिए से हज के आमाल की अहमियत बतलाई जा रही है कि देखो हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम भी हज फरमाते हैं, जिंदगी में भी करते थे, हो सकता है कि अब रूहानी तौर पर भी करते हो, तो ये जो है उन हज की अहमियत है। दूसरा मसला ये मालूम हुआ कि अंबिया अलैहिस्सलाम बादल मौत भी आमाल खैर करते हैं, इंतकाल के बाद भी नेक आमाल करते हैं। देखो ना, हज करते हुए लब्बैक पढ़ते हुए देखा, मेराज की रिवायत में आएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा, نمبر تین انبیاء کی حیات برزخی کا ثبوت ہوا، اس لیے کہ انبیاء کی جو حیات برزخ ہے وہ شہیدوں سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے تو نبیوں کے انتقال کے بعد نبی کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ عالم برزخ میں حیات ہے، اور شہیدوں کو بھی حیات ملتی ہے عالم برزخ میں، لیکن ان کی حیات کمزور ہے، اس لیے شہیدوں کی بیوی نکاح بھی کر سکتی ہے، ان کا میراث بھی تقسیم ہوگی، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی، اور ان کی بیوی دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی، چونکہ ان کی برزخی حیات شہداء سے بھی بہت زیادہ قوی اور مضبوط ہوا کرتی ہے. اس طریقے سے دیکھو، یہ پیر کا تلوا ہے نا، تو پیر کے تلوے کی چمڑی کی الگ الگ کیفیت ہے. آج سبق کے بعد سوئی لے کے بیٹھنا اور انگلی کے نیچے لگانا، پھر یہ آگے والا تلوا ہے وہاں لگانا، پھر بیچ میں جو کھڈا ہے وہاں لگانا، پھر بالکل پیچھے ایڑی کے نیچے لگانا، ایک ہی مقدار میں ہر جگہ سوئی چبھانا، تو ایڑی کے نیچے چبھن کا اثر کم لگے گا آپ کو، بیچ میں زیادہ لگے گا، پھر یہ اول تلوا آئے گا وہاں بھی تھوڑا کم لگے گا، اور انگلی کے نیچے سب سے زیادہ لگے گا. حالانکہ ایک ہی چمڑی ہے لیکن وہ چبھن کے آثار ہر جگہ الگ الگ محسوس ہوتے ہیں. بس یہی ہے برزخی حیات میں تفاوت. انبیاء کی برزخی حیات بہت زیادہ، شہیدوں کی کم، اور دیگر اولیاء کی بھی جو ہے اس سے کم، اس طریقے سے کم و بیش ہے. تو اور چوتھی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حقیقی اور دنیاوی حیات کے ساتھ قبروں میں زندہ ہے، حقیقی اور دنیاوی حیات کے ساتھ قبروں میں زندہ ہے، اگرچہ ان کی حیات عام نظروں سے پوشیدہ ہے، ان کی حیات عام نظروں سے پوشیدہ. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر حقیقی حیات کے ساتھ موجود ہے. البتہ یہ ہے کہ دنیا کی حیات اور وہاں کی حیات میں تھوڑا بہت فرق ہے، باقی حیات حقیقی ان کو حاصل ہے. اسی لیے تو ہم قبر اطہر پر جب سلام پیش کرتے ہیں تو جواب ملنے کا یقین ہے، اگرچہ ہمارے گنہگار کان سنتے نہیں ہیں. بہت سے اولیاء اللہ نے آواز سنی سلام کے، جواب کی، جیسے کہ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہیں کہ مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو اندر سے دست مبارک نکلا اور اس کو انہوں نے بوسا دیا. ہمارے قریب کے زمانے میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بہت ہی مستند مشہور آپ کا یہ واقعہ ہے کہ روزے مبارک پر سلام پیش کیا تو اندر سے جواب ملا اور پوری مسجد نبوی میں موجود لوگوں نے سنا وعلیک السلام یا ولدی، یہ جواب ملا، آپ پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، یہ جواب سنا تھا سب نے. اور اس دن پورے مدینہ میں چرچا ہو گیا تھا کہ ایک ہندوستان کے نوجوان عالم آ کر کے آج انہوں نے سلام پیش کیا اور جواب قبر اطہر سے یہ نکلا، پوری چرچا ہو گئی تھی اس دن مدینہ میں. اور یا ولدی اس لیے کہ 1947 میں جب ملک تقسیم ہوا تو جو یہاں حالات تھے تو اس وقت کے اوپر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے، تو حضرت پنجاب جو پاکستان میں ہے اور سندھ کے علاقے میں جا کر کے جلسے کرتے تھے، اس وقت اسی ملک کا ایک حصہ تھا، تو وہاں لیگ مسلم لیگ کے حامی جو مسلمان تھے، وہ جو لوگ پاکستان بنانا چاہتے تھے محمد علی جینا کے لوگ، وہ لوگ حضرت کو کافر کہتے تھے، کانگریس کا ایجنٹ کہتے تھے، شیخ الاسنام کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ زینا کی اولاد ہے، یعنی ثابت النسب نہیں ہے، یہ کہتے تھے. اسی لیے یہ جواب ملا یا ولدی، کہ حقیقت میں حضرت مدنی کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس طریقے سے چلو.
وروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القران فكان يامر بدوابه فتسرج فيقرا القران قبل ان تسرج دوابه ولا ياكل الا من عمل يديه رواه البخاري رحمه الله تعالى.
اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک اصطلاح سمجھو، ایک ہے طی زمانی، دوسرا ہے طی مکانی. आपने सफर की दुआ में एक जुमला पढ़ा है, वत्वी अन्ना बुअदा, अल्लाह इस मसाफत की दूरी को लपेट दीजिए ये। और हदीस में आता है कि रात को जमीन लपेट दी जाती है, इसलिए रात को सफर करो, अलैकुम बिल दुलजा, रात में सफर करो, जमीन रात में लपेट जाती है, इसलिए रात का सफर आसान है। जितना जल्दी आसानी से आदमी मंजिल पे रात में पहुंच जाता है, दिन में इसमें बड़ी तकलीफ होती है पहुंचने के अंदर। तो एक है तय्ये मकानी, यानी कि दूर की मसाफत आदमी के लिए मुख्तसर हो जावे, और एक है तय्ये जमानी, यानी लंबा जमाना आदमी के लिए मुख्तसर हो जावे। ये दो तरह का लिपटना हुआ करता है, जमाने का और मकान का, कि बाज बुजुर्गों के लिए लंबे लंबे काम मुख्तसर वक्त में होते हैं, यानी जो काम करने में हमको 10 घंटे लगे वो 10 मिनट में कर डालते हैं वो काम, इसको कहते हैं तय्ये जमानी। अब पहले हदीस सुनो, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाऊद अलैहि सलाम के लिए कुरान को आसान कर दिया गया। देखो जबूर को यहां रिवायत में कुरान कहा गया है, क्यों? لِأَنَّهُ قَصَدَ إِعْجَازُهُ مِنْ طَرِيقِ الْقِرَاءَةِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ بِالْقُرْآنِ, یعنی جس طرح قرآن کلام معجز ہے, داؤد علیہ السلام کا زبور کو اتنی جلدی میں پڑھ لینا یہ بھی ایک معجزہ ہے, تو بطور معجزہ زبور کو قرآن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ بعض اس کو لغوی معنی پر بھی آپ محمول کر سکتے ہیں, इसलिए कि कुरान कहते हैं जिसकी बकसरत तिलावत की जाती हो, और हजरत दाऊद अलैहि सलाम जबूर की बकसरत तिलावत फरमाया करते थे, इस वास्ते। तो कहा दाऊद अलैहि सलाम के लिए आसान कर दिया, यानी बहुत आसान थी उसकी तिलावत, कि बड़ी मकदार में तिलावत आप कम वक्त में कर लिया करते थे, बड़ी मकदार में तिलावत आप कम वक्त में कर लेते थे। कितने कम वक्त में? वो हुक्म देते थे जानवरों पर जीन कसने का और जबूर पढ़ना शुरू करते थे, तो जानवरों पर जीन कसा जाए उससे पहले जबूर पूरी कर डालते थे। 150 सूरतें थी जबूर में, एक तफसीरी रिवायत में, कुरान में 114 है, तो 150 सूरतों को दाऊद अलैहि सलाम कितनी देर में पढ़ डालते थे, कि हुक्म देते खादिमों को चलो मेरे जानवरों के ऊपर जीन बांधो, और आप जो है जबूर पढ़ना शुरू करते थे। अब वो जीन बांध के फारिग हो गए, इतने में तो जबूर की तिलावत मुकम्मल हो जाती थी, कितनी जल्दी पूरी जबूर की तिलावत कर लेते होंगे। शुरा कहते हैं कि कितने जानवर उनके पास थे वो रिवायत के अंदर मौजूद नहीं है। अब ये करामत इस उम्मत को भी अल्लाह ने अता फरमाई, हजरत अली का करामत मशहूर है कि वो जानवर पर सवार होते तो सवारी के अंदर दो पैर रखने के होते, एक इधर एक उधर, तो इधर हजरत अली ने पैर रखा एक, और उधर दूसरे पालान में पैर रखते, इतनी देर में पूरा कुरान तिलावत कर लेते थे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। इधर पैर रखा शुरू किया और उधर पैर रखा, इतनी देर में कुरान मुकम्मल कर लिया। इसको कहते हैं तय्ये जमानी, इतनी फास्ट तिलावत। और हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अली की करामत भी मशहूर है, असर के बाद रोजाना एक कुरान खत्म करने का मामूल था, असर बाद शुरू करते मगरिब की अजान तक में पूरा कर डालते। तो दिल्ली वालों ने एक मर्तबा कहा, हजरत कैसे पढ़ते होंगे, तो कहा एक प्रोग्राम किया लोगों ने जमुना नदी के किनारे के ऊपर, और वहां हजरत ने असर की नमाज के बाद वाकईतन मजमे आम में शुरू किया, पूरा मजमा सुन रहा है, और मगरिब की अजान से पहले वन नास पर पहुंच गया। इसको कहते हैं तय्ये जमानी, कि जमाना उनके लिए लिपट गया, यानी कि लंबे लंबे काम मुख्तसर अरसे के अंदर ये लोग अंजाम दे देते हैं। और हमारे लिए जो है अक्स है करामत, कि मुख्तसर काम के लिए लंबा जमाना चाहिए। वला याकुलु इल्ला मिन अमल यदैही, और दाऊद अलैहि सलाम अपने दोनों हाथ की मेहनत से खाते थे, यानी कि जीरा बनाते थे, और जीरा बना करके उससे जो आमदनी होती थी उसके जरिए से वो अपना गुजरान चलाते थे। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का कमाल एहतियात है। कुरान में आए थे ने पढ़ो, वासलना लहू उससे उसके अलावा दाऊद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक एमलु आल दाऊद शुकरा के ऊपर हाँ वालमना हुसनात लबूसिल्लकुम लितुसिनकुम मिम्बासिकुम कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जीरा कैसे बनाने की वो सिखला दिया था वो फन। रिवायत में आता है कि आप तो बादशाह थे, नबुवत और बादशाहत सबसे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम में जमा हुई, तो दाऊद अलैहिस्सलाम रात को लिबास बदल के निकलते थे लोगों के हालात मालूम करने के लिए कि अवाम किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्ते को ही भेजा इंसानी की शक्ल में। अब वो सबको पूछते पूछते जाते थे कि भाई कैसा है तुम्हारा बादशाह दाऊद, सब बराबर चल रहा है ना मुल्क में? तो फरिश्ते मिले इंसानी शक्ल में, फरिश्ते कह रहे हैं कि दाऊद बहुत अच्छे बादशाह है, काश के वो हुकूमत के खजाने से अपना गुजरान न लेवे और अपने हाथ से अपना गुजरान चलावे। ये अल्लाह की तरफ से उनको एक हिदायत एक रहनुमाई थी, बस उसी दिन से तय कर लिया। हालांकि हुकूमत से वजीफा लेना उनके लिए जायज था, लेकिन उसी दिन से हुकूमत से वजीफा लेना बंद कर दिया और ज़िराह बना करके जिंदगी का गुजरान चलाते थे और उसी से अपना काम चलाया करते, उसमें भी सदका करते थे, ज़िरा बनाकर बेच बेच करके भी। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा मशहूर है ना कि 50 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत चलाई, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान पर, अखंड भारत पर, लेकिन कभी हुकूमत के खजाने से एक पैसा नहीं लिया। कुरान की किताबत करते थे और उस किताबत की जो उजरत मिलती थी उससे गुजरान चलाते थे वो। चलो और अब तो मौलवी लोग पगार कम हो जाए तो राजीनामा रख देते हैं। मौलवी साहब राजीनामा क्यों रखा इमाम साहब? तो क्या पगार मुतवल्ली साहब बढ़ाते नहीं, 10 साल की सर्विस हो गई ने पगार नहीं बढ़ाते, इसीलिए राजीनामा रख दिया, इस्तीफा रख दिया। चलो
وروي عنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجت على سليمان بن داود فأخبرته فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها فقضى به الصغرى متفق عليه।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عورتیں تھیں اور دونوں کے ساتھ دونوں کا بچہ تھا۔ دو عورتوں کا قصہ حضور بیان کر رہے ہیں، ایک بڑی نے ایک چھوٹی، بڑی کے لیے کبرا کا لفظ استعمال ہوا، چھوٹی کے لیے صغرا۔ अब दोनों को बच्चा भी था और रिवायत से लगता है ऐसा है कि दोनों का बच्चा एक शक्ल सूरत का था, हम शक्ल दोनों का बच्चा था। अब हुआ क्या, उम्र भी दोनों की बराबर, दोनों के बच्चे की शक्ल भी बराबर बराबर, जंगल में या कहीं दोनों के बच्चे रखे होंगे। भेड़िया आया और आकर के एक का बच्चा उठा करके भेड़िया चला गया। अब इश्तिबाह खड़ा हो गया कि भेड़िया किसका बच्चा ले गया, क्योंकि दोनों बच्चों की उम्र भी बराबर, दोनों की शक्ल भी बराबर, इसीलिए इश्तिबाह हो गया कि भेड़िया किसका बच्चा ले गया। लिहाजा असल झगड़ा ये था कि ये जो बाकी है वो किसका, असल झगड़ा इसमें कि ये जो बच्चा यहाँ मौजूद है वो किसका। ओ भेड़िया ले गया, उससे ज्यादा बहस नहीं है, असल झगड़ा मौजूद चीज के अंदर है। बाज़ी रिवायत में यह आया कि दोनों बच्चे हम शक्ल तो नहीं थे, लेकिन बड़ी अच्छी तरीके से जानती थी, जिसका बच्चा चला गया वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरा ही बच्चा गया है, लेकिन फिर भी बदहवासी में वो बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। माँ का बच्चा चला जाए तो माँ के हवास इधर उधर हो जावे, इसलिए उसके होशो हवास ऐसे उड़ गए कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मैं इकरार कर लूं कि मेरा बच्चा चला गया, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। बाद हजरात कहते हैं कि वो मान भी रही थी कि मेरा बच्चा गया, ये मौजूद है, वो मेरा नहीं है, लेकिन वो दूसरी औरत का बच्चा जबरदस्ती छीन लेना चाहती थी और उसके पीछे उसका कोई फासिद और गंदा मकसद था। कोई भी गंदा मकसद होगा, बहरहाल मौजूद बच्चे के बारे के अंदर जो है झगड़ा खड़ा हुआ। फकालत साहिबतुहा, एक कहने लगी कि तेरा बच्चा गया, दूसरी कहने लगी भेड़िया तेरा बच्चा ले गया। दोनों कह रही तेरा बच्चा गया, वो कहते कि नहीं तेरा गया। हजरत दाऊद अलैहि सलाम का जमाना चल रहा है। फतहा का मता इला दाऊद, हजरत दाऊद अलैहि सलाम की अदालत में मामला गया। फकजा बिही लिल कुबरा, तो आपने फैसला कर दिया कि ये बच्चा बड़ी का है, यानी जो भेड़िया उठा के ले गया वो छोटी का था, और अब जो बच्चा बचा हुआ है वो किसका है, बड़ी का है, ये आपने फैसला किया। सवाल ये कि दाऊद अलैहि सलाम ने क्यों फैसला किया? ये नंबर एक, इल्म कयाफा से। इल्म कयाफा एक फन है, कयाफा शनाशी। अरब के अंदर इस फन के बड़े माहिर लोग हुआ करते थे। जब हुजूर हिजरत के लिए रवाना हुए ने तो इसी तरह के लोगों को मक्का वालों ने बाकायदा बुलाया था।